تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ زنا کے درجے ہوتے ہیں، صغیرہ سے کبیرہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ نظر سے۔ ان اگلی ساری آیتوں میں ہم یہ پڑھنے والے ہیں، اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ یہی ساری بات کر دوں۔ نگاہ کا دیکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ دیکھنا یعنی شہوت کے ساتھ دیکھنا، آف کورس، ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جو شخص خدا کے خوف سے نظر بازی ترک کر دے گا، اسے اللہ تعالیٰ ایسا ایمان عطا کرے گا جس کی حلاوت یعنی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ یعنی جہاں غیر محرم کو دیکھتے ہوئے نظروں دل میں کچھ خیال ہے، فوراً نظریں وہاں سے ہٹا لیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑا، یعنی عورتیں مردوں کا ایمان لے لیتی ہیں۔ پھر ایک اور روایت صحیح ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے، دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں ہی کا برپا کیا ہوا تھا۔ ان الذین جاءوا بالإفك عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں، یہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ یہ مسلمانوں کی کارستانی تھی، کیونکہ باہر والوں سے زیادہ اکثر اندر والے نقصان دیتے ہیں۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈبوئے، یہ مسلمانوں ہی نے باتیں پھیلائیں۔ اس واقعے کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے حق میں اچھا ہے۔ یہ ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا۔ امید ہے کہ ایک پارے کا تھیم یہ رکھنے کے بعد اب آپ یقیناً اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے، حضرت عائشہ کے اوپر وہ الزام لگا جو ایک عورت پر لگنا سب سے زیادہ اس کے لیے تکلیف کا سبب ہے۔ عزت ہی تو ایک ہوتی ہے عورت کے پاس، نبی کی بیوی، اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ برا نہیں اچھا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ شر میں سے خیر نکالتا ہے۔ اگر یہ الزام نہ لگتا تو قیامت تک یہ عائشہ کی آیتیں پڑھتے ہوں؟ دشمن آپ کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے لیے خیر کر دیتے ہیں۔ یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، ورنہ کبھی دشمنی نہ کریں۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ کا سمیٹا۔ یعنی جو جس حد تک انوالو ہوتا ہے ان چیزوں میں، لفظوں سے، باتوں سے، اس کا گناہ اتنا ہی ہے۔ جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا، یعنی عبداللہ بن ابئی، تو اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ اس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا، اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ دیکھیے کتنا پیارا اصول ہے اجتماعی زندگی کا کہ بدگمانی کو چھوڑ دو۔ عائشہ کے بارے میں تم یہ سوچ سکتے ہو؟ ایک نبی کی بیوی کیا گندی ہو سکتی ہے؟ کیا تم ایسا کام کر سکتی ہو؟ تو پھر عائشہ نے کیا ہوگا؟ سوچو، یعنی جب کبھی کسی کی برائی سوچیں تو پہلے اپنے اوپر لائیں۔ میں یہ کام کر سکتی ہوں؟ کیا وہ اتنی بھوکی تھی کہ چند گھنٹے اگر اس کو مل گئے کسی غیر مرد کے ساتھ رہنے کے تو وہ ایسے گندے کام کرے گی؟ وہ کوئی حد سے بڑی بھی عورت تو نہیں تھی۔ تو بدگمانیاں ساری خرابیوں کو جنم دیتی ہیں۔ آج بھی ہم جب کسی کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں نا، فلاں ایسا ہے، دیکھنا چکر ہوگا، اس کی روٹین خراب ہے، نہیں وہ دیر سے آتا ہے، نہیں وہ ایسا ہے، بس سمجھ لے کہ شیطان کا دروازہ کھل گیا۔ کہا وہ لوگ اپنے اس الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ جب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں تمہیں بڑا عذاب آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جب تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم بھی نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ ہم سب کے محاسبے کا نقطہ ہے، سنی سنائی باتوں کو آگے کرتے تھے، تم اس کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ ایک نیک انسان اور ایک باعثمت عورت کے اوپر الزام لگا دینا تمہاری نظر میں تو چھوٹی بات ہوگی، لیکن تم بھول گئے کہ عائشہ بیوی کس کی ہے، نبی کی بیوی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، کیا بے سوچے سمجھے بولتی تو نہیں ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے۔ کیا میرا یہ معمول تو نہیں؟ دیکھیے، ایک طوطا ہوتا ہے اور ایک انسان ہے، دونوں میں بہت فرق ہونا چاہیے۔ طوطا ہر سنی بات کو آگے کر دے تو وہ طوطا ہے، لیکن انسان اگر باتوں کو ایسی کر لے تو اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑی ہو جاتی ہیں۔ زندگی کا اصول بنائیں۔ میں نے کسی کے خلاف نہیں بولنا، دوستوں میں، ساتھیوں میں، پارٹیوں میں، محفلوں میں، شادیوں میں۔ تمہیں پتہ کیا؟ نہیں، مجھے ضرورت بھی نہیں۔ تمہیں پتہ اس کا کیا تعلق ہے، کیا چکر ہے؟ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اتنے دو ٹوک ہو جائے، ورنہ یاد رکھیں کل قیامت کے دن ساری نیکیاں آپ کے ہاتھ میں پڑی رہیں گی، اور وہ ایک جملہ آپ کو جہنم میں لے جا سکتا ہے جو کسی کے بارے میں ناحق بولا۔ یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا صرف نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بختان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے، اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس آیت کو پڑھتے میرے ذہن میں نہ جانے کیوں درد کے ساتھ لفظ میڈیا آ جاتا ہے۔ برائی کی نشر و اشاعت، تشیع، آج کے دور میں میڈیا کا بہت بنیادی کردار ہے اس معاملے میں۔ کچھ لوگوں کا ہدف یہ ہے کہ ایمان والوں کے اندر فحاشی پھیلے۔ نوٹ کیجئے گا جملے کو، کہاں فحاشی پھیلے؟ فی الذین آمنوا۔ اپنے کلچر میں تو پھیلی ہوئی ہے، وہ تو پھیلائیں گے، لیکن شعور کے ساتھ، ارادے کے ساتھ مسلمانوں کی نسلوں کو ایسی چیزوں میں انوالو کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کے اندر وہ سارے آلات آ جائیں کہ جس سے وہ ایک کلک کے ساتھ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی دیکھ لیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ شوق سے انٹرٹینمنٹ کا سامان ارینج کریں، اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، آپ جو مرضی گھر میں لا کے رکھیں، لیکن ضرور نظر رکھیں کہ کرتے کیا ہیں۔ آنکھیں تو نہیں گندی ہوتی، بچوں کے دل گندے تو نہیں ہوتے، اور فحش کیسے پھیلتا ہے؟ میں کہیں ایک بک میں واقعات پڑھ رہی تھی، سچے واقعات تھے، حیا کا تقاضا مائل لاتا ہے، ورنہ میں آپ کو واقعہ پورا سنا دوں، لیکن صرف کا صرف ہلکا سا حوالہ دے دوں کہ جس باپ نے خود اپنے ملازم کو ساتھ بٹھا کر گندی اور فحش چیز دیکھی، بعد میں اس ملازم کی حوث کا شکار اسی باپ کی بیٹی ہو گئی۔ آپ سوچئے کہ جب ہم جذبات کو ابھارتے ہیں تو اس کا اظہار چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ پھر پھیلتی ہے فحاشی، پھر اس میڈیا کے ذریعے جو تصویریں دیکھ لیتے ہیں، پھر گھروں کا چین رخصت ہو جاتا ہے، پھر بیویوں سے ناجائز مطالبے ہوتے ہیں، پھر گھروں کی خاندانی سیدھی سادی لڑکیاں پسند نہیں آتی لڑکوں کو، پھر گھر ٹوٹتے ہیں، پھر نظریں باہر لگتی ہیں، پھر بیویوں کو بھی ہیروئنیں بنا کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہاں کہاں اس نے ہمارے خاندانی نظام کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ صرف آج ان آیتوں اور اس موضوع کے شعور کے ساتھ ایک گھنٹہ اپنے میڈیا کو پڑھیے گا اور چیک کریے گا اور سنیے گا، ایڈورٹائز سے لے کر ڈراموں فلموں کو تو بعد میں چھوڑ دے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے سلو پوائزننگ کے طور پہ ہمارے ملکوں میں یہ چیزیں عام کر رہی ہیں۔ وہ ملک جہاں دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے، روٹی کی قیمت بڑھ رہی، سبزی کی قیمت بڑھ رہی، چاول کی قیمت بڑھ رہی، کبھی آپ نے سوچا کہ سیل فون کی کوڑیوں کے بھاؤ بکنے لگ گئے؟ کہ گھر میں کام کرنے والیوں کے پاس بھی سیل فون ہے اور چھوٹے بچوں کی جیب میں بھی سیل فون ہے۔ وہاں قیمت گری تو ڈش انٹینے کی گری، وہاں سستے ہوئے تو ٹی وی سستے ہوئے۔ کیوں؟ یہ ایک پلان ہے، ہم تمہیں دیتے ہیں، تم کرو۔ آپ کو تو کہ ایک ایسا دور گزرا کہ مسلمانوں کی فوج کو فری ایئر کنڈیشنرز پرووائڈ کیے گئے ایک نان مسلم ملک کی طرف سے، بڑے خوش ہیں، کیوں ہیں؟ لیکن کیا کہ ان کے فوجیوں کو ایسیز کے عادی کرو تاکہ جب دشمن حملہ کرے تو یہ آرام فرما رہے ہوں۔ ایک وقت تک ہماری آرمی کو ٹی وی رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اے سی رکھنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ مجاہد تو مجاہد ہوتا ہے، وہ تو مشکل حالات کا ساتھی ہے۔ جیسے آپ قرآن سیکھنے والے مجاہد ہیں، آپ نے ایڈورس کنڈیشن میں کام کرنا ہے، آپ نے رمضان میں کام چھوڑ نہیں دینے، کیونکہ جنگ لگ جائے اور فوجی کہ جی ہم نہیں آ سکتے تو ان کا فائدہ کیا؟ یہ قرآن ہمیں ایک مجاہد سوچ دیتا ہے، اور اس کے برعکس دنیا کیا ہے، فن کے نام پہ یہ کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری نسلوں کو بچا لے۔ یلغار ہے سوچ پہ، ہمارے گھروں پہ، ہمارے بیڈ رومز میں، ہمارے جینے مرنے، شادی منگنی بیاہ میں تشیع الفاحشہ کی ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے۔ پہلے شادیاں ہوتی تھیں، اب شادیاں پکچرائز ہوتی ہیں، انڈین موویز کے گانوں کو پکچرائز کرواتے ہیں اپنی شادیوں میں، پھر وہی موویز میں ڈلتی ہیں اور تصور میں خود کو ہیرو اور ہیروئن سمجھتے ہیں۔ کہاں کیا مقصد؟ کہاں گیا وہ پیغام جو سورت حج کے آخر میں دیا تھا کہ ہو اجتباکم، تمہیں چنا اللہ نے۔ یہ بیچارے تو کرتے رہے، جن کے لیے دنیا ہی جنت ہے ان کو تو خوش ہونے تو بیچاروں، ان کا تو حق بنتا ہے۔ تم تو وہ نہیں تھے، تم تو چنے ہوئے لوگ تھے، تم تو اللہ کے نبی کی امت ہے، تم نے خود کو کیوں اس فحاشی کے طوفان کے اندر ملوث کر لیا؟ آج بھی نہ بچو گے تو یہ گندگی کا طوفان تمہیں بہا کے لے جائے گا۔ پانی کے طوفان آتے ہیں ٹل جاتے ہیں، سال چھ مہینے میں سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جو بے حیائی کے طوفان میں نسلیں بہتی ہیں پھر کئی آنے والی نسلوں تک ہوش ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ وَلَوْ لَفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی جو کرے گا وہ تو اسے فحش اور بدی کا ہی حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ رہ سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب قدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ ابو بکر کے بارے میں دکھ کی بات یہ کہ مستو جس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، یہ ابو بکر کا ہی رشتہ دار تھا۔ آپ کے ٹکڑوں پہ پلا ہوا، اپنی زبان میں آپ کہہ لیں، غریب مسکین تھے، حضرت ابو بکر ان کی کفالت کرتے تھے۔ جب باپ کو پتہ چلا کہ اس نے میری بیٹی پہ الزام لگایا تو قسم کھا لی کہ آج کے بعد مستوں میں تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ اور دیکھا جائے تو عدل کا تقاضا بھی یہی تھا کہ جب سانپوں کو دودھ پلائیں اور وہ تمہیں ڈسنے لگے تو دودھ دینا چھوڑ دو، لیکن مقام صدیقیت سے گری ہوئی بات تھی۔ اللہ نے کہا ایسا نہ کریں ابو بکر۔ الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ کی صفت ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ جو ہی ابو بکر صدیق نے یہ بات سنی تو کہے، اللہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دے۔ اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ مستوں کو معاف کیا بلکہ پہلے سے زیادہ ان کا جیب خرچ لگا دیا۔ یہ دیکھیے چوٹ کھا کے، ہم کہتے ہیں میری سامنے نہ آنا، شکل نہ دکھانا، تم نے میری بیٹی کو دکھ دیا، تم نے میرے بیٹے کو دکھ دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں دو واپس، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ چاہیں جب کہ ان کی اپنی زبان نے اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ ان کو بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ حقیقت ہے نا، آج زبان تھوڑا سا بول کے چپ کرتی ہے، کل قیامت کے دن نہیں چپ ہوگی، بولے گی کہ اس نے غلط باتیں کہیں تھیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ جبکہ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اس کے کریم ہے۔ ایک تو یہاں حضرت عائشہ کی بے گناہی ہے کہ دیکھو وہ کس کی بیوی تھی، ایک پاکیزہ مرد کی بیوی تھی نا، تو وہ ناپاک کیسے ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا یہ معیار بھی دے دیا، وہی جو پیچھے ذکر تھا کہ رشتے کرتے وقت دونوں کے ملانات کو دیکھ لیا کرو۔